السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے کس قدر انعامات سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ کا، کہ جس کو خیر الامم کہا گیا ہے، اس کا فرد بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم تمام کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو کہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ امر بالمعروف، یعنی اچھائی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو. اس بہترین امت کا اللہ پاک نے ہمیں فرد بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے متعلق آپ حضرات گزشتہ کئی ایک جمعوں سے مضمون سماعت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب افراد ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جن میں عدل و انصاف کرنے والے حکمران، اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا، تیسرے وہ لوگ کہ جن کے دل مساجد کے ساتھ جڑے رہے کہ رات دن صبح و شام اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر سے وہ وابستہ رہے، اور چوتھے وہ افراد کہ جنہوں نے آپس میں اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی محبت میں ملے اور اسی محبت میں بچھڑ گئے، اور پانچویں وہ قسم ان افراد کی کہ جن کو کسی حسب نصب حسن و جمال کی پہ کر کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے پلٹ کر جواب میں کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ صرف گناہ سے رک جائے تو یہ بھی عرش کے سایہ میں جگہ پانے والا ہوگا. اور چھٹی قسم ان افراد کی ہوگی کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، اپنے مال کو اللہ کے راضی کرنے میں خرچ کریں، اور ایسا چھپا کر خرچ کریں کہ دائیں ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو پائے. اور ساتویں قسم کے وہ خوش نصیب افراد ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والے ہوں گے. یہ خوش نصیب قسم کے افراد کے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے کئی ایک کے متعلق تو مضمون آپ نے سماعت فرمایا. پانچویں نمبر پر جو مضمون چل رہا تھا کہ جو شخص ایسا اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ جس کو گناہ کی دعوت ملے اور وہ پلٹ کر جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جائے، تو اس نے بھی عرش کے سایہ میں اپنی جگہ منتخب کروا لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے. ایک نوجوان آیا اور محفل کے کنارے پر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میرا زنا کرنے کو دل چاہتا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، ہکا بکا رہ گئے کہ ایسا جری، ایسا دلیر کہ بھری محفل میں گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے. تو صحابہ اکرام نے تو اس کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ذرا راستہ دو، میرے نزدیک کر دو. راستہ ملا، وہ نوجوان آپ کے نزدیک ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے نزدیک بٹھا کر چند ایک سوالات کیے. فرمایا کہ جس کام کا تم ارادہ کرتے ہو, یعنی حرام کاری کا مکالہ کرنے کا, تو فرمایا کہ اگر یہی کام تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ نہیں, میں تو اس کو برداشت نہیں کروں گا, گوارا نہیں کروں گا کہ میری والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے. دوسرے نمبر پر آپ نے پوچھا کہ اگر تمہاری خالہ کے ساتھ, تیسرے نمبر پر تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح آپ نے اس کے قریبی رشتے گنوائے, یہ کے بعد دیگرے کئی ایک رشتوں کے بارے میں آپ نے استفسار کیا کہ اگر تمہارے اس مقدس رشتے کے ساتھ کوئی اس کی عزت کو پامال کرنا چاہے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ ہر سوال کے جواب میں اس نے انکار کیا اور نفی میں جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ تم بھی مکالا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, وہ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی میلی آنکھ اٹھائے اور اس کے ساتھ بھی کوئی حرام کاری کرے. عقلی طور پر اس کو مطمئن کیا اور پھر اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر مارا, فرمایا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اپنے اس نوجوان بندے کے دل کو صاف فرما دے, پاک فرما دے, اس کے گناہ کو معاف فرما دے. اب تک جو یہ ناپاک ارادہ اور جس کا اظہار کر بیٹھا ہے اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے, وحسن فرجہ, اور اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما لے کہ یہ بے آبرو نہ ہونے پائے. آپ کا سمجھانا اور آپ کا اس کے لیے دعائے خیر فرما دینا ایسا کارگر ثابت ہوا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں پھر اس سے زیادہ با حیا کوئی دکھائی نہ دیتا تھا. دعا کی بدولت دل صاف ہوا, گناہ معاف ہوا اور اللہ پاک نے عزت و ناموس کی حفاظت فرما لی, عفت اور پاک دامنی کا جوہر چکنا چور ہونے سے بچ گیا. اسی قسم کی ایک خاتون تھی, بڑی بے باک جری اور منہ پھٹ قسم کی, جو منہ میں آیا کہہ دیا, تھوڑی آزاد مش تھی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ پر جملہ کسنے لگی, اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں اور ایسے بیٹھے کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. فرمایا کہ مجھ سے زیادہ غلامی اور کون کرے گا, میں تو اللہ ہی کا غلام ہوں. کہا اکیلے اکیلے کھاتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آؤ تم بھی کھاؤ. نزدیک جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ لو تم بھی کھا لو. تو کہنے لگی کہ نہیں, میں تو تب کھاؤں گی جب آپ اپنے منہ کا نیوالا نکال کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلائیں گے. وہ تو آپ کی بہترامی کرنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ جھجک جائیں گے, رک جائیں گے اور آپ مجھے اپنے منہ کا نیوالا نہیں کھلائیں گے, تو آپ کی گویا کہ ایک طرح سے کوئی عزت کو پامال کرنا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو اپنے مبارک لعاب دہن کا ملا ہوا نیوالا اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال کر اس کے منہ میں رکھ دیا. بس اس نیوالے کا منہ میں جانا تھا کہ اللہ پاک نے اس لعاب مبارک کی برکت سے اس کو بھی شرم و حیا کا ایسا پیکر بنا دیا کہ مدینہ طیبہ میں اس سے زیادہ پھر عفیف اور پاک دامن کوئی دکھائی نہ دیتی تھی. انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتا ہے, حفاظت رکھتا ہے, ان معاملات سے, ان محافل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, برے ماحول سے, برے دوستوں سے, بری دوستیوں سے بچاتا ہے. اللہ پاک کی مدد بھی پھر اس کے شامل حال رہا کرتی ہے. خود انسان آگ کے شعلوں کے بیچ میں آ جائے پھر کہے کہ میں آگ سے بچ جاؤں تو یہ ناممکنات میں سے ہے. آگ سے دور رہنے والا ہی آگ کی چنگاریوں سے بھی بچ پاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک موقع پر ابلیس نے کہا تھا کہ میں بھی اب نادم ہوں, پشیماں ہوں, اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی توبہ قبول فرما لے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک قیمتی موقع ہاتھ لگائے کہ ابلیس بھی نادم ہوا ہے, پشیماں ہو کر توبہ کی طرف راغب ہوا ہے. تو فرمایا کہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوں گا تو تیرے لیے سفارش کروں گا. وعدہ کر لیا. جب ملاقات کا شرف نصیب ہوا تو اللہ پاک سے ابلیس کی درخواست پیش کی کہ یا اللہ ابلیس نادم ہے, شرمسار ہے اور وہ اپنے گناہ پر آپ سے مغفرت و معافی چاہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ عیار اور مکار ہے, جھوٹا ہے, اسے کوئی ندامت کوئی شرم ساری نہیں. آپ آزما لیجئے, آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے اس نے اس وقت میری بات کی نافرمانی کی تھی، میں نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، نہ کیا، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیری توبہ قبول کریں گے، آج آدم تو نہیں، آدم کی قبر موجود ہے، میرے حکم سے آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو، تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مطمئن اور خوش ہوئے کہ چلو یہ تو آسان سی شرط ہے، اس شرط کو مان کر ابلیس کی بھی نجات کے سامان ہو جائیں گے۔ خوش خوش واپس پلٹے جب ابلیس سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو سامنے رکھا کہ اللہ پاک تجھے معاف کرنے پر راضی ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، جو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ تیری معافی قبول فرمائیں گے۔ یہ جواب سنتے ہی، یہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، سر سے پاؤں تک لگا جیسے اس کو آگ لگ گئی، اچھلتا ہوا کودتا ہوا غصے میں بھن بھناتا ہوا دور بھاگ گیا، کہا کہ وہ آدم جب زندہ تھا اس کو میں نے سجدہ نہ کیا، آج اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دوں گا، میں اس مرے ہوئے آدم کو کب سجدہ کرنے والا۔ غصے کا اظہار کرتا ہوا دور بھاگ نکلا۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ پلٹ کر آیا، کہا موسیٰ آپ نے میری بات کی لاج رکھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کی، مجھ پر احسان تو کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی اس کا بدلہ چکاؤں، احسان کروں اور آپ کو بتاؤں کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جس میں میرا وار نہیں چوکتا، میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، ان تین موقعوں سے مجھ سے چوکن نہ رہیے گا۔ اور پھر اس نے تین باتیں بتائیں، یکے بعد دیگرے، کہا کہ جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے دل کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کی خون کی گردش کے ساتھ اس میں دوڑتا ہوں اور مزید انسان کے غصے کو بھڑکاتا ہوں، اس کے آگ کو اور زیادہ شعلہ زن کرتا ہوں، وہ غصے میں بھڑک کر آخر کار وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جو انسان حالت اعتدال میں نہیں کر پاتا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پتہ چلا پانی سر سے اونچا ہو چکا، کیا کچھ ہو چکا، غصے میں انسان کتنے خطرناک کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو کہا کہ غصے میں میرا حملہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے، بڑا کاری ثابت ہوتا ہے، اور یہ حملہ میرا اور یہ نشانہ میرا خطا نہیں جاتا۔ اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ جب کوئی مجاہد راہ خدا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، اس کے ماں باپ کی، بہن بھائی، عزیز اور اقارب کی محبت تازہ کرتا ہوں، اس قدر اس کو ان کی یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بچوں کی اور بیوی کی محبت میں اس کو گرفتار کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہوں۔ اور تیسرا موقع جو اس نے بتایا، کہا کہ جب کبھی کوئی اجنبی مرد اور کوئی اجنبی عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، وہاں میں بیچ میں آ جاتا ہوں، میں ایک دوسرے کا قاصد بن جاتا ہوں، اس کی محبت ادھر، اس کی محبت ادھر، دونوں طرف منتقلی کرتے کرتے ایک کو دوسرے کی طرف، دوسرے کو اس کی طرف راغب کر کے، یہاں تک کہ میں ان کا منہ کالا کرا دیتا ہوں۔ تنہائی کی ملاقاتیں، جتنے بھی بڑا انسان پارسا بننے کا اظہار کرے، لیکن یہ تنہائی ایسی خطرناک مہلک چیز ہے کہ جو انسان کو آخر کار تباہی کے دہانے پر پہنچا کے دم لیتی ہے۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو شیطان نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کی تھی، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم چوکن نہ رہیں، کوئی بھی ایسا گناہ کا موقع کہ جہاں جانے سے انسان کی شہوت بھڑکتی ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہو اور ماحول ایسا ہو کہ جس میں گناہ آسان ہو جاتا ہو، اس ماحول سے بچنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ امام ربانی مجدد الفتانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے اور شرمگاہ اس کی چاہت کی تکمیل کر دیتی ہے۔ آغاز ہوتا ہے آنکھ سے، اول مرحلے پر اگر انسان سد باب رکھے کہ جہاں سے بنیاد پڑ رہی ہے، جہاں سے بیج اگ رہا ہے، اگر نگاہوں کو محفوظ رکھتا ہے تو آگے شہوت بھڑکنے سے محفوظ رہے گی، جب شہوت نہیں بھڑکے گی تو گناہوں کی طرف ادھر ادھر انسان منہ نہیں مارے گا۔ اور فرمایا کہ اس شہوت کو قابو رکھنے کے لیے سب سے اہم ترین جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے۔ اس نگاہوں کے زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نگاہ ابلیس کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جب یہ پڑتی ہے روحانیت کو تباہ کرتی ہے، اور ساتھ میں پھر رشتہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں سے راہ ہموار ہوتی ہے، آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ تو سد باب اگر کیا جائے گناہوں سے رکاوٹ کے لیے، اور اپنی نگاہوں پر انسان کڑی نگرانی رکھے اور اللہ کی بات کو سامنے رکھے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، دونوں کو الگ الگ اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں اعلان کروا دیا اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا۔ قل للمؤمنین، آپ فرما دیجئے اہل ایمان بندوں سے کہ نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل، آپ فرما دیجئے اہل ایمان خواتین سے کہ نگاہوں کو جھکائیں، عزت اور آبرو کی حفاظت رکھیں۔ ذالک ازکا لہم، یہی عمل ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اگر نگاہوں کو غیر محتاط رکھا جائے تو پھر تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کے اوپر پیٹرول چھڑک کے انسان امید رکھے کہ اس کے اندر آگ نہ لگے، یہ تو پھر ناممکنات میں سے ہے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، آرزوؤں کو پینا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو چکنا چور کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش، اپنی چاہت، اس کو زیر کرنا ہے، اس کو پامال کرنا ہے، تب جا کر پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی انسان کو قرب ملتا ہے، محبوبیت اور مقبولیت ملتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جہاں اور معاملات ہیں تو اللہ کی راہ میں تڑپنا، پھڑکنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا خون کرنا، اس میں بھی اللہ پاک نے ایک مزہ رکھا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ کبھی انسان اس کڑوے گھونٹ کو پی کر تو دیکھے کہ اس میں کتنا مٹھاس ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نگاہوں کو جھکانے والا بن جائے۔ وقت کا اعلیٰ درجے کا ولی ہے کہ موقع پر جس کی نگاہ جھک جائے زبان رک جائے۔ موقع ہے نگاہ اٹھانے کا لیکن نگاہ جھکا لی، موقع ہے جواب دینے کا، بدلہ لینے کا، دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا لیکن زبان روک لی۔ اعلیٰ درجے کا ولی ہے کہ موقع پر جس کی نگاہ جھک گئی زبان رک گئی۔ یہی کمال جس کسی کو حاصل ہو گیا، آگے بہت ساری خوبیاں پھر وہ پائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے زخم سہنا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آرزوؤں کا خون کرنا، اپنے جذبات کو پامال کرنا، شہوات کو دبا لینا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پھر وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی محبت اور چاہت کے اندر اپنی نگاہ کو جھکا لیا، اللہ پاک اس کے بدلے جیتے جی اسی زندگی میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ آخرت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں اور بندیوں میں کہ جنہوں نے موقع پا کر بھی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا، زندگی میں جتنی مرتبہ گناہ کے موقع سے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوگا، اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ کوئی معمولی انعام نہیں، اللہ کا دیدار، اس کے دیدار کی حلاوت اور لذت اور جو لطف ہوگا وہ اسی وقت محسوس ہوگا، جو تمام کی تمام جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار۔ زندگی میں اللہ کی رضا کی خاطر نگاہوں کو جھکانے والا بن گیا، آخرت میں اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ جتنی مرتبہ تو نے میری خاطر مجاہدہ کیا تھا اتنی مرتبہ تجھے یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو وقت کے بادشاہ نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر کوڑے لگوائے، اپنے گمان کے مطابق ذلیل کیا، جیل میں بند کیا، ہر طرح سے آپ پر ظلم و ستم ڈھائے۔ بعد وفات اپنے کسی قریبی دوست کو نظر آئے تو اللہ پاک، تو دوست نے پوچھا کہ امام کیا بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا گزری؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احمد، بہت کوڑے کھا کر آئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کوڑے کس کی خاطر کھائے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ اے رب، صرف آپ کی ذات کی خاطر اپنی عزت کو پامال کر کے آپ کے دین کی خاطر کوڑے کھا کے آیا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ تمہارے یہ کوڑے کھانا، یہ ذلت اور رسوائی اختیار کرنا خالصتاً میری ذات کی خاطر تھا، میں اپنے محبوب بندوں کو تو جنت میں جا کر دیدار نصیب کرواؤں گا، لیکن تمہارے ان کوڑے کھانوں کے بدلے میں میں آج ہی سے اپنا دیدار تمہیں نصیب فرماتا ہوں، قیامت تک کے لیے تم میرا دیدار کرتے رہو۔ اور اللہ پاک نے حجابات ہٹا کر اپنا دیدار نصیب فرما دیا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو بڑے انعامات ملتے ہیں، اعزاز ملتے ہیں، اور اس کی پھر وہ عزت افزائی ہوتی ہے، وہ پذیرائی ہوتی ہے کہ بندہ جس کا گمان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کے موقعوں سے دور رہنا نصیب فرمائے، اور گناہوں کی دلدل میں جو دھسے ہوئے اللہ پاک سچی توبہ استغفار کے ذریعے واپس پلٹنا نصیب فرما دے۔ حقیقت یہی ہے کہ موقع تو بڑا کٹھن ہے، سخت ترین مشکل ترین بات ہے۔ ہمارے نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی دوستیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک نوجوان سے بھی کہہ دیا جائے کہ اللہ کی خاطر اس ناجائز اور حرام دوستی اور تعلق کو چھوڑ دے، مرنے مر جائے گا لیکن تعلق نہیں چھوڑ پائے گا۔ سننا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کو اپنانا بڑا ناممکن اور دشوار ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے پھر عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا ہے، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ انسان یہاں گناہ کی لذت کو سامنے رکھتا ہے۔ گزشتہ مضامین میں نے عرض کیا تھا صرف دو سزا انسان اگر اپنے سامنے رکھ لے، کہ وہ آگ کا دہکتا ہوا تندور کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ جس میں برہنا مرد اور عورتیں آگ کے شعلوں کے ساتھ اس تندور سے باہر آ جاتے ہیں، جس کا منہ تنگ ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ وسیع ہے، اور اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، دہک رہے ہیں، اور اس آگ کے شعلے اپنی تیزی کے ساتھ برہنا مرد اور عورتوں کو اپنے ساتھ اوپر نکالتے ہیں، اوپر آ کر پھر وہ پٹخنی کھا کر دوبارہ اسی تندور میں گر جاتے ہیں۔ جب حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کار مرد اور عورتیں ہیں۔ اور دوسری وہ حدیث مبارک جس میں آپ نے فرمایا کہ زناکار مرد اور عورت کو ایک اندھیرے غار کے اندر، جہنم کے اندر جو ایک غار ہوگا اس میں پھینک دیا جائے گا، اوپر سے پتھر ڈال دیا جائے گا، پتھر کے ذریعے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر بچھو ہی بچھو بھرے ہوں گے جو سر سے لے کر پاؤں تک چپٹ جائیں گے اور ڈسیں گے، الامان والحفیظ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا زندگی میں دنیا میں تم نے زنا کی خاطر، زنا کے عمل کے ذریعے اپنے پورے وجود کو لذت بخشی تھی، آج ان جہنم کے زہریلے خطرناک عذاب کے اوپر مسلط بچھوؤں کے ذریعے بھی سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کی سزا بھگتو۔ یہ سزا ہی اگر انسان اپنے ذہن میں رکھ لے، زنا کے قریب پھٹکنے سے بھی انسان دور بھاگے گا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ یہ زنا اس قدر عام ہو چکا ہے، نگاہ کے زنا سے لے کر آخری مرحلے تک ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، دفاتر، محکمے، ادارے، فیکٹریاں، کاروباری مراکز، ہر جگہ یہ وبا اس قدر عام ہے کہ زہر ہی زہر ابلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس زہر سے بچنے والا، اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنا کر قدم پیچھے ہٹانے والا، اللہ پاک فرماتے ہیں عرش کا سایہ اس نے منتخب کر لیا۔ اما من خوف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہ نفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جیتے جی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَن طَغَى، جس نے سرکشی کی، کچھ نہیں سب چلتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کسی لڑکی کو جو زنا کی لت میں مبتلا ہو، پتہ چل جائے کہ مجھے جہنم کے بچھو سر سے پاؤں تک ڈسیں گے، وہ دنیا کے اندر ایک لال بیگ کو برداشت نہیں کرتی، گھر میں آنے والی ایک چھپکلی کو برداشت نہیں کرتی، ایک معمولی کیڑے مکوڑے کی موجودگی کے اندر کمرے سے نکل بھاگ کھڑی ہوتی ہے، اگر اس کو بتا دیا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صادق و مصدوق پہلے سے بتا کر چلے گئے کہ سر سے پاؤں تک جہنم کے بچھو چمٹیں گے، اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار رہ کر پھر زناکاری کا ارتکاب کرنا حرام ہے کہ پھر وہ زنا کے قریب بھی جائے؟ یہ گناہ کی لذت اور چسکا انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، بے باک بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو خوبصورت بناؤ، اس کو سجاؤ، آراستہ کرو دو چیزوں کے ذریعے، ایک سخاوت کے ذریعے، ایک حیا کے ذریعے. حیا تو مومن کا زیور ہے، الحیا من الایمان، حیا ہی تو ایمان ہے، ایمان جتنا کامل اتنی حیا کامل. فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اگر تیری حیا ہی ختم ہو چکی تو پھر جو تیرا دل چاہے سو کر، اس لیے کہ تیرا ایمان ہی رخصت ہو چکا. حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں. بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی سمجھ جائے کہ اس کا ایمان جا چکا ہے. میں نے حدیث مبارک سنائی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھناؤنے عمل کے وقت ایمان دل سے رخصت ہو جاتا ہے، بادل کی طرح سر پہ چلا جاتا ہے. اگر توبہ کر لی، دوبارہ دل میں پلٹ کر آ گیا، خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کیے مر گیا، ایمان الگ، صاحب ایمان الگ. اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اغیار کی جو سازشیں ہیں، اللہ پاک ان سازشوں سے ہماری پوری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے جس نے بے حیائی، عریانی، فحاشی اور طرح طرح سے اس قدر جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نسل گمراہی کی طرف جا رہی ہے. اور یہاں پھر دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. انسان جب مغربی تہذیب کو دیکھتا ہے، عریانی اور فحاشی کو دیکھتا ہے، تو اس کے جذبات بھڑکتے ہیں. جب اپنی تہذیب اور تمدن کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیدھی شرافت سے پاکیزہ اور عفت اور پاک دامنی کے اندر زندگی گزارنی ہے. خود انسان الجھنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ مذہب اسلام ہمیں عفت اور پاک دامنی کا درس دیتا ہے، شرم و حیا سکھاتا ہے، اور جو بیرونی جتنی بھی طاقتیں صرف ہو رہی ہیں، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے آوارگی کا درس دیا جا رہا ہے. اس کے اندر پھر انسان الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو اس طرف، اور پھر مذہب اسلام کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرف. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ انسان نام کا تو مسلمان ہو اور حقیقت میں اندر سے ایمان خدا نہ کرے کہ اس کا سلب نہ ہو جائے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. ایک شخص تھا جو اذان دیا کرتا تھا مصر کی جامع مسجد کی پر مینارے پہ چڑھ کر، آس پاس کی آبادی نیچے دکھائی دیتی تھی. جب اوپر چڑھتا تو حکم تو یہ کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، تو وہ بے احتیاطی کرتا تھا. وہیں کہیں بستی کے اندر کوئی عیسائی فیملی تھی، اس میں ایک نوجوان لڑکی پر وہ نظر ڈالنے لگا اور ہوتے ہوتے اس کے عشق میں مبتلا ہوا. آخر کار اس نے پیغام میں نکاح دیا. انہوں نے کہا ہم اس شرط پر تجھ سے شادی کریں گے جب تو اپنا مذہب چھوڑ کے مذہب عیسائی اختیار کرے گا. اس کی خاطر اس کام کو بھی انجام دے لیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ شادی کی تیاریاں ہوئیں، مذہب اسلام کو خیر باد کہہ کر عیسائی بن کے اس لڑکی سے شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں. عین شادی کے دن اس لڑکی کے گھر میں جب یہ دلہا بن کر پہنچا اور وہاں بالا خانے میں چڑھ رہا تھا سیڑھیوں پر، تو چڑھتے ہوئے وہاں کوئی پاؤں اس کا اس انداز سے اٹکا کہ وہاں سے سر کے بل یہ نیچے گرا اور گردن کا من کا ٹوٹا اور سیدھا دنیا سے رخصت ہو گیا. مذہب اسلام بھی گیا اور وہ جس کے چکر میں اسلام کو چھوڑا تھا وہ بھی گئی. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. مسا اوقات تھوڑی سی دیر کی لذت کے چکر میں انسان قدم تو آگے بڑھا لیتا ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی اس کا حصہ بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. گناہوں کی دلدل سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت رکھے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.